بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की आज की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है मरियम जहरा का सलाम कबूल कीजिए। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन सख्त हालात में बावकार, बला के वक्त साबिर, रिफा और आसाइश के वक्त शुक्रगुजार और रिस्क इलाही पर काने रहता है। सामईन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की 32 से 34 तक की आयात तिलावत कर रहे थे कारी जनाब असगर बुरुमंद। सामईन, हमारी ये नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई दावत दे तो उसे जरूर कबूल करो, और अगर तुम्हारे साथ कोई नेकी करे तो उसकी तलाफी करो, और अगर उसको कुछ ना दे सको तो उसके लिए खूब दुआ करो। सामईन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमाएं। अजीज सामईन, हमारी रात की नशरियात में आप आलमी खबरें समात फरमाएंगे, फिर आप समात फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम आइए फारसी सीखिए पेश किया जाएगा, और फिर आप समात फरमाएंगे प्रोग्राम सुबह उम्मीद, और आखिर में आज की मखसूस दुआ और उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। तो समझ लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबरें।
वक्त हुआ है आलमी खबरों का। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات توڑنے کے مطالبے کو عوامی مطالبہ بنانا عالم اسلام کی سرکردہ شخصیات کی ذمہ داری ہے، رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ غزہ پر صہیونی جارحیت جاری، مزید 30 فلسطینی شہری شہید، خان یونس میں اور اس کے اطراف میں شدید جھڑپیں، 15 صہیونی فوجی ہلاک۔ پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر، اور مختلف سیاسی رہنما انتخابی مہم کے آخری جلسوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں عدالت نے ایک اور مذہبی مقام ہندو فریق کے حوالے کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مسلم دنیا کی سرکردہ شخصیات پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اسلامی انقلاب ایران کی ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات کے موقع پر فضائیہ کے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے اسلامی دنیا کے خواص کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی دنیا کے خواص کی ذمہ داری ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات توڑنے کے مطالبے کو عوامی مطالبے میں تبدیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ معاشرے کے خواص طبقے کا اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنا سنگین نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ عشرہ فجر کے موقع پر فضائیہ کے افسروں اور جوانوں کے ایک گروپ نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل فضائیہ کے جوانوں کی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی یاد دلاتی ہے۔ اس یادگار دن کی مناسبت سے فضائیہ کے افسروں اور جوانوں نے پیر کے روز رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی اور سپریم لیڈر سے تجدید بیعت کی۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے خان یونس کو مسلسل وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے خان یونس کو مسلسل وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ غزہ کے ساحل سے بھی صہیونی حکومت کی جنگی کشتیوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غزہ اور خان یونس میں صہیونی حکومت صرف رہائشی مکانات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان حملوں میں شہید و زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ فلسطین کی انتظامیہ کے دفتر نے غزہ میں اعلان کیا ہے کہ دیر البلا میں امن سے متعلق جارے صہیونیوں کے دعووں اور پناہ گزینوں کو اس علاقے میں منتقل کیے جانے کی درخواستوں کے باوجود جارے صہیونی فوج نے پے در پے وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا، جس میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونیوں کے خلاف فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے بھی جاری ہیں، اور فلسطینی مجاہدین نے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں صہیونی فوج کے 43 جنگی وسائل کو تباہ کیا گیا، جن میں کم سے کم 15 صہیونی فوجی ہلاک بھی ہوئے۔ فلسطین کی جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرائے القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے شہر خان یونس میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سرائے القدس نے غزہ میں فلسطینی قوم پر صہیونی فوجیوں کی بربریت جاری رکھنے کے ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں صہیونی جارحین کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ جنگ غزہ شروع ہونے کے بعد سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اب تک 961 کارروائیاں انجام دی جا چکی ہیں۔ ان کارروائیوں میں خاص طور سے صہیونی فوجی ٹھکانوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ شبہ فارمز میں بھی روی سات العلم اور زبدینہ کے علاقوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد حزب اللہ لبنان نے غزہ میں تحریک استقامت پر دباؤ کم کرنے اور صہیونی فوجیوں کو زیادہ تر مقبوضہ علاقوں میں سرگرم رکھنے کی غرض سے غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں اور مقبوضہ علاقوں میں انتہا پسند صہیونی آبادکاروں پر حملے کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنگ کا جاری رہنا راہ حل نہیں ہے، اور علاقے کے غیظ و غضب کو مت آزمایا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم نے واضح طور پر برطانوی وزیر خارجہ سے کہہ دیا ہے کہ جنگ کا جاری رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور علاقے کے صبر کا امتحان نہ لیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس نوٹ میں لکھا ہے کہ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے اور عراق اور شام پر امریکی حملوں کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. امیر عبداللہ یان نے مزید کہا کہ ہم عراق، شام، یمن اور فلسطین کی سلامتی کو علاقے کی سلامتی سمجھتے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ وائٹ ہاؤس کے اقدامات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ امریکی حکومت جرائم جاری رکھنے کے لیے اسرائیلی حکومت کے ہاتھ کھلے رکھنا چاہتی ہے. کہا کہ شام، عراق اور یمن پر امریکی حملے ان ممالک کے اقتدار اعلی کی واضح خلاف ورزی ہیں. تسنیم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز تہران میں اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ عالمی برادری اب مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کو رکوانے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ اقدام کرے گی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عراق، شام اور یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے فوجی حملوں اور کشیدگی کو کم کرنے کے حل کے بارے میں کہا کہ بحران کا محور امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے مظلوم فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جنگ کا تسلسل ہے. نیز بحران کا مرکز فلسطین میں ہے اور اس کا حل اسرائیل کے جنگی جرائم اور نسل کشی کا خاتمہ ہے. امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح یمن کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے مغربی یمن میں سعدہ والحدیدہ کے کئی علاقوں پر حملہ کیا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی مسلح فوج نے غزہ پر صہیونی جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں بورہ احمر اور باب المندب میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے اور تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ جب تک غزہ پر جارحیت بند نہیں کی جائے گی اس قسم کے حملے جاری رہیں گے. البتہ دیگر بحری جہازوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور وہ محفوظ رہیں گے. پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں اور مختلف سیاسی رہنما انتخابی مہم کے آخری جلسوں میں حصہ لے رہے ہیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور حریف جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات میں تیزی پیدا ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر انتخابات میں گڑبڑ پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے. ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مجھے خبریں ملی ہیں کہ نواز شریف گڑبڑ کرنے کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے مل کر نون لیگ نے ٹھپے لگانے کی سازش تیار کی ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ چودوان میں دہشت گردوں نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 10 پولیس اہلکار جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ رات 3 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے تھانہ چودوان پر حملہ کیا. پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان 2.5 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے. یہ دہشت گردانہ حملہ پاکستان کے عام انتخابات سے صرف چند روز قبل ہوا ہے. حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان میں اور خاص طور پر صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے عوام نے دارالحکومت اسلام آباد اور دیگر شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت میں ریلی نکالی، جس میں سرکاری حکام اور سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے سیاسی و مذہبی رہنماؤں، کابینہ کے ارکان اور عوام نے پیر کے روز 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کی ریلی میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں عدالت نے ایک اور مذہبی مقام ہندو فریق کے حوالے کر دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے باغپت میں 50 سال سے زیادہ پرانے ایک کیس میں اے ڈی جے عدالت نے ہندو فریق کے حق میں فیصلہ سنایا ہے اور مذہبی مقام کے مالکانہ حقوق اس کو دے دیے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ریاست اتر پردیش کے علاقے باغپت میں لک شاگرہ اور مزار تنازع میں عدالت نے پیر کو فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ہندو فریق کو 100 بیگا زمین اور مزار کے مالکانہ حقوق دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے باغپت میں لکشا گرا اور بدر الدین شاہ کے مزار کا تنازع 50 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو آپ سماعت فرمائیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں، تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا۔ تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت، جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے۔ تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت۔ جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست۔
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت۔
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولا بتائے دیتے ہیں۔ جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولا یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا، تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد، خواہد فرستاد،
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، جو بھی شخص ہے، مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ مزید ایک مثال یہ بنے گی،
خواہد خورد، خواہد خورد،
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی،
خواہد نوشت، خواہد نوشت،
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی،
خواہد رفت، خواہد رفت،
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی۔ ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے، مثلا
خواہد رفت،
جی وہ جائے گا یا جائے گی۔ آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں۔
احمد خواہد رفت، احمد خواہد رفت،
احمد چلا جائے گا،
امجد خواہد نوشت، امجد خواهد نوشت.
امجد لکھے گا.
او خواهد فرستاد. او خواهد فرستاد.
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے. لفظ او یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. او خواهد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اگلا جملہ سنیے.
علی خواهد آمد. علی خواهد آمد.
علی آئے گا. سامن، احمد خواهد رفت، یعنی احمد جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی. تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان، یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. یعنی اگر احمد اور خواهد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا.
احمد به اسلام آباد خواهد رفت. احمد به اسلام آباد خواهد رفت.
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا. یعنی احمد اور خواهد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا. مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت. احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت.
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت.
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت.
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے. یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے. سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما کم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه من خاره ای. Thank you.
در تو هست، فکر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست، شب و شبا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نه به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان تویی، دشمن انسان تویی، ای همه اهریمنی، سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے. جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں، ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہم جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا، تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ پس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے، تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے، تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے۔ کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنواں بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاد سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنواں بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا کی چکاچوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا، جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر، کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس وقت تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فتر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.